رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام
علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ،
وعلی آلک واصحابک
یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ،
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.
مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ، آج کا موضوع ہمارا فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. 18 ذوالحجت الحرام 35 سنہ ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا آج ہم حضرت سیدنا ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کا ذکر کریں گے اور اس سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. امیر اہل سنت نے اپنے رسالے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں، یہ رسالہ میرے ہاتھ میں، کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اس رسالے کے ابتدا میں ہی امیر اہل سنت نے درود پاک کی فضیلت نقل کی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ اول تاخر اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا. موبائل فون کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان تمام تر معاملات سے بچنے کی کوشش کروں گا جس سے توجہ بٹے. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے لیے جب بھی کہا گیا صلو علی الحبیب تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ بھی کہہ لوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمۃ الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا ہی بہتر ہو کہ سلسلے کی ابتدا میں ہی دو چند ایک اشعار حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک منقبت پر ہم سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کی سیرت مبارکہ کی کچھ پہلو بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جی امین بھائی، کچھ سنائیے.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی کئی دن تک رہے محسوس بے دانا بے پانی کئی دن تک رہے محسوس بے دانا بے پانی شہادت حضرت عثمان کی پہ شک ہے لاسانی شہادت حضرت عثمان کی پہ شک ہے لاسانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی نبی کے نور تو لے کر بزن نور نور تو لے کر بزن رین کہلائے انہیں حاصل ہوئی قربت محبوب رحمانی انہیں حاصل ہوئی قربت محبوب رحمانی ملا ہے فیض عثمانی ملا ہے فیض عثمانی نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت کہا قرآن نے دستِ نبی کو دستِ یزدانی کہا قرآن نے دستِ نبی کو دستِ یزدانی
سلسلہ تو شروع کر ہی چکے ہیں اب یہ آپ کلام پڑھ رہے ہو نا کلام پڑھتے پڑھتے جیسے آپ جو اشعار پڑھ رہے ہیں تو اشعار ہی میں ایسا لگتا ہے کہ خالی آپ اشعار ہی پڑھتے رہیں اور اشعار کی ہم اگر تھوڑی تھوڑی وضاحتیں کرتے رہے نا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ مذہبی مکالمے کا سلسلہ پورا ہو جائے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گویا کہ سیرت مبارکہ کے کئی اہم تر پہلو بھی بیان ہو جائے مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ نے پہلا شعر پڑھا کہ نبی کے دو نور لے کر وہ ذنورین کہلائے تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں تو یہ دو نور ہو گئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو یہ ہو گیا یہ شعر یہ امیل سنت کلام ہے ماشاءاللہ تو یہ ہو گیا اور نہیں لے لیں ہاتھ پہ رکھ آپ کی باری آئے گی فوراً آئے گی اجتماع ذکر و نعت نہیں ہے باری آتی رہے گی نعت خوانوں کی اور دوسرا یہ کہ بیعت رضوان کا آپ نے ذکر کیا کیا تھا
نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان کی بیعت کی کہا قرآن نے دستِ نبی کو دستِ یزدانی
یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں صحابہ عمرے کے لیے تشریف لائے اور وہ کفار مکہ نے جب رکاوٹ ڈالی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گئے تھے ان سے بات کرنے کے لیے اور پیچھے یہ افواہ اڑی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو اس پر آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیعت رضوان کی، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی سورہ فتح میں موجود ہے، بیعت رضوان کا ذکر. تو وہ بیعت رضوان ہوئی، تو اس پہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بہت بڑا یہ اعزاز ہے، اور کہ یہ ہاتھ اور وہ بیعت رضوان کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، اس کے فضائل بیان کیے، بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف بیان کی گئی، اور اس تعریف کرنے میں سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہو گئے کہ یہ تو تھا ہی کہ یہ ہیں موجود، یہ ہیں، کیونکہ جو دنیا سے رخصت ہو جائے اس کی بیعت نہیں ہوتی.
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑی، لیکن پھر بھی بیعت کی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دست مبارک کو حضرت عثمان کا جو ہے وہ دست مبارک فرمایا، ہاتھ فرمایا. اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بیعت صرف اس بات پر نہیں کی گئی تھی کہ وہ شہادت واقعتاً ہو چکی ہے، بلکہ یہ بیعت اس لیے کی گئی کہ کفار پر مسلمانوں کا روب و دبدبہ ہو. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو جانتے ہی تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات ہیں، تبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ فرما کر بیعت فرمائی تھی. یہ بیعت اس لیے کی گئی تاکہ کفار پر مسلمانوں کا روب و دبدبہ رہے، اور اس وجہ سے یہ بیعت کی گئی تھی.
فرق آیا نا جی، بیعت جب بھی کریں گے نا فرق آئے گا. اگر آپ اور ہمارے مفسرین نے اس بیعت کا ذکر کر کے قرآن پاک کی آگے جا کر موجودہ دور میں یا پچھلے صدیوں سے جو بزرگوں کے ہاتھوں پر بیعت کی جاتی ہے، مرشد بنایا جاتا ہے، مفسرین نے اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے بیعت مرشد کے ہاتھ پر ہونے کا ثبوت بھی ہمارے مفسرین نے جو قرآن مجید کی جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے اس سے لیا ہے. تو یہ بیعت ہوئی، تو اس کا ذکر یہ اس کلام تھا آگے کا شعر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ کس قدر اعتماد تھا کہ ان کی ہاتھ اپنا ہاتھ کرا، اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے بیعت لی، کیونکہ بیعت ہوتی ہے جانبین میں، ایک لینے والا ہے ایک بیعت کرنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت طلب نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے ان کی جانب سے بیعت لے لی، جو کہ کامل الاعتماد ہونے کا مظہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ اس قدر اعتماد تھا کہ جو بیعت لی جا رہی ہے اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ من و عین قبول کریں گے.
ماشاءاللہ،
یہ اعتماد کی بات چلیے تو اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں، یہاں پیچھے مسلمان یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عثمان بڑے خوش نصیب ہیں کہ ان کو مکے کا طواف مل گیا ہوگا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سماعت فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عثمان نے میرے بغیر عمرہ کر لیا ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ میرے بغیر عثمان نے طواف کر لیا ہوگا. وہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے سے واپس تشریف لاتے ہیں مقام حدیبیہ پر، تو مسلمان ان سے کہتے ہیں کہ اے عثمان بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے کعبے کا طواف کر لیا. تو اس کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا جواب یہ لکھا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ تمہارا میرے بارے میں یہ گمان کرنا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف کر لوں، کعبے کا طواف کر لوں، عمرہ کر لوں، یہ بہت غلط ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ کفار قریش نے، کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ تم کعبے کا طواف کر لو، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہی جواب دیا تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف نہیں کر سکتا، عمرہ نہیں کر سکتا. ادھر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ عثمان میرے بغیر طواف کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے. یہاں حضرت عثمان فرما رہے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر طواف اور عمرہ نہیں کر سکتا، جانبین سے محبت نظر آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شفقت ہے اور ایسا اعتماد ہے کہ اگرچہ گئے وہ مکے کے اندر ہیں، طواف کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کفار ان کو دعوت بھی دے رہے ہیں، اجازت بھی دے رہے ہیں کہ آپ کر لیں، لیکن صرف اس وجہ سے وہ طواف نہیں کر رہے کہ حضور علیہ السلام
چھوڑ کر آقا کو کعبے کا طواف نہیں کرتا نہیں کرتا. یہ اصل میں حقیقی جس کو کہتے ہیں نا چل کا ذہن تھا,
چل کا ذہن تھا
کہ چل ہوں گے. تو یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عشق رسول بھی کہہ لیجئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کمال درجے کی جو ایک وابستگی ہوتی ہے وہ بھی اس میں چھلکتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلام پر جس قدر اعتماد تھا, غلام بھی غلام تھے جو ہمارے آقا ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, کہ انہوں نے بھی اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس گمان کو جس انداز سے نبھایا کہ باوجود آفر کے کہ بڑے عرصے کے بعد مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے کہ عمرہ کریں گے کعبے کی زیارت کریں گے, جو ان کے آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کتنوں کے دل تڑپتے ہیں, آنکھیں چھلکتی ہیں کہ کعبہ دیکھیں, عمرہ کریں, احرام باندھیں. احرام پہن کر گئے تھے, پھر پورا ایک سورہ ہوتی, یہ پورا ایک واقعہ ہے بیت رضوان کا, یہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. البتہ کلام کے اشعار سنیں.
نبی کے نور تو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے, نبی کے نور تو لے کر وہ ذوالنورین کہلائے, انہیں حاصل خوبیوں قربت محبوب رحمانی, انہیں حاصل خوبیوں قربت محبوب رحمانی, ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
دو شہزادیاں ایک کے بعد دوسری نکاح میں آئیں, ایسے ہی آپ نے دو دفعہ ہجرت بھی فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دو دفعہ جنت خریدی, اور آپ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب اللہ رب العزت کے حضور نماز ادا کی ہے.
یہ ان کے مطلب خصوصیات, خصوصیات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ عز و جل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر اس وقت مدری مکالمہ کر رہے ہیں. آپ کی سیرت پاک کو چند حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبولیت اسلام سے پہلے, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بطور تاجر, بطور سخاوت فیاضی, آپ کی سیرت کا بہت خوبصورت اور نمایاں ترین پہلو دو بیان کیے جاتے ہیں عموماً عام طور پر جو بیانات وغیرہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کی سیرت پاک سے حیا کا پہلو, اور ایک آپ کی سیرت پاک سے سخاوت کا پہلو. لیکن اگر اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو ہجرت کے پہلو, جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ دو ہجرتیں آپ سے طرف ہیں, اور اس کے علاوہ غزوہ بدر میں آپ کا نہ ہونا اور اصحاب بدر میں آپ کا شمار ہونا, یہ بھی آپ کی خصوصیات میں شامل ہیں. کہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادی مدینہ منورہ میں بیمار تھی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی تیمارداری کے لیے روکے رکھا, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور جو غزوہ ہوا تو اس میں جو مال غنیمت تھا اس میں سے بھی آپ کو حصہ ملا, اور
حکمن اہل بدر میں سے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, حکمی طور پر اہل بدر میں سے.
جی ہاں, حکمی طور پر اہل بدر میں سے, کیونکہ اصل میں شریعت کے مالک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جسے جس میں چاہیں ملا دیں, جس کو جس سے چاہیں جدا کر دیں. اس میں کوئی کسی کو کلام نہیں, اگر کوئی کلام کرے تو وہ اپنی آخرت کی خیر منائے. کہ مطلب حکم تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چلے گا نا. کسی نے حج کے بارے میں سوال کیا کہ ایک ہی بار ہے, تو فرمایا نا کہ تم اگر میں دو بار کہہ دیتا تو دو بار ہو جاتا. اسی طرح کی روایت ملتی ہے.
اگر میں کہہ دیتا, عرض کی گئی تھی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے, فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال
ہو جاتا. تو اب یہ تو مطلب کہ شریعت کے مالک ہیں, مالک شریعت ہیں. تو اب یہ جسے چاہے آپ جنت کی بشارت دے دیں, جنت دے دیں, یعنی وہ جو واقعہ جو میں نے کل پرسوں یہ شاید یہ میں مدنی چینل پر ہی سن رہا تھا کہ یہ جو تھا کہ وہ کنواں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ اپنے جنت کے عوض مجھے بیچ دو, جنت کے چشموں کے عوض, تو اب اس نے تو نہیں دیا. لیکن آپ دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ فرمایا جو میں نے سنا اور جو مجھے یاد ہے کہ کیا آپ مجھے وہ اسی پر بیچ عطا فرما رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ کتنا خوبصورت اعتقاد ہے کہ یہ جنت لینے کے لیے, جنت کے چشمے لینے کے لیے مالک جنت کے پاس جا رہے ہیں. کیونکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر میں بات ختم کر دی ہے. ایک شعر ایسا اعلی حضرت امام اہل سنت نے عطا فرمایا کہ اس میں اگر غور کرے تو بات ختم ہو گئی ہے. جس کو جو بات ختم کرے گا یا جو سمجھ جائے گا اس کے لیے مدینہ مدینہ ہے. نعت خان وہ شعر بھی سنائیں گے لیکن بڑے غور سے رسالہ پڑھنے میں مصروف ہیں. نعت خان وہ شعر سنا دیں, وہ میں تو مالک ہی کہوں گا, وہ شعر نہیں ہے.
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا, یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا.
یہ اس شعر میں نا یعنی یہ محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. اب حبیب رب اکبر ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایک تو یہ ہوگا
خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, کہ بے شک میں تقسیم کرتا ہوں
اللہ تعالی عطا فرماتا ہے. اور پھر وہ اعلی حضرت کے ایک اور شعر یاد آ رہا تھا مجھے,
بخدا خدا 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 کا یہی درد نہیں اور کوئی مفر مقر نہیں اور کوئی مفر مقر, جو
صحابہ کے عقیدے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان و عظمت اور آپ کی جو مطلب جو اختیارات تھے, اس کو جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سمجھا, اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے اعتقاد صحابہ کرام علیہم رضوان نے وابستہ کیا, وہ اعتقاد ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا پروس چاہیے, کوئی گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیتا ہے کہ نہیں میرے آقا راضی ہوں گے تب میں کھلوں گا, کوئی کیا کوئی کیا. تو یہ مطلب ان کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. آج آپ کی باری آ رہی ہے اور آپ پڑھ نہیں رہے ہیں.
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھی بتایا حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا.
سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی کا ذکر ہو اور جن کے یہ صحابی ہیں اس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو. اور مسئلہ یہ نا کہ جو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک امتی کا جو تعلق ہونا چاہیے جو تعلق ہونا چاہیے جو ان کی ذات مبارک کے بارے میں جو ایک سوچ ہونی چاہیے جو ایک ظن ہونا چاہیے جس کی ہمیں شریعت نے رہنمائی کی صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت نے جس میں رہنمائی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ بیان نہ کیا جائے تو پھر بات کیسے پوری ہوگی.
بیرے روما والا جو واقعہ ہے اس میں جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور آپ کی عقیدت محبت یہ سب چیزیں جہاں جھلکتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں وہیں جب یہ میں نے پڑھا تو ایک چیز یہ دیکھنے میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشر بن بشیر سے یہ کنواں طلب کیا جنتی چشمے کے بدلے, یہ چشمہ جنتی چشمے کے بدلے طلب کیا تو انہوں نے جو عذر پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی ہوں اور میرے بال بچوں کا گزر اوقات اسی چشمے کی آمدنی پر ہے. تو یہ پڑھا تو احساس ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی شان ظاہر ہو چکی تھی دنیا میں بھی اور لوگوں پر بھی اور ہیبت تھی ایک, لیکن لوگ اپنی بات کہنے کا مطلب حوصلہ کر لیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملن ساری اور مخلوق پر شفقت ایسی تھی کہ سامنے والا بھی اپنی بات آپ کو پیش کر دیا کرتا
تھا, ماحول ایسا تھا, بات کرنے کی اجازت تھی اور ایک انداز تھا الحمدللہ. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک سیرت وہ جو ہم جو وہ حصے کا وہ کر رہے تھے پہلو یہ
کنویں کے حوالے سے ایسا تھوڑا سا پس منظر میں یوں عرض کروں گا کہ مکہ مکرمہ سے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو وہاں پر کوئی میٹھے پانی کا چشمہ نہیں تھا, کھارا پانی تھا, اور یہی ایک بیر روما تھا کہ جس کا پانی میٹھا تھا اور اس کا پانی جو اس کا مالک جنہوں نے نام لیا وہ بیچا کرتا تھا مجبوری کی وجہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بیچ دو, انکار کیا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہموں کے اندر اس کو خریدا تھا اور مسلمانوں پر وقف کر دیا تھا. اس کے بارے میں یہ دیکھا جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر پڑھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی چاہت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتی تھی آپ اس کو اپنی حسب استطاعت پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جیسا کہ یہ کنواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر آپ کی محبت میں آپ کے عشق میں 35,000 درہموں میں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا. پھر ایک اور مقام آتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہونا ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک زرہ دے کر بازار میں بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس کو بیچ کر آ جاؤ تاکہ جو ہے وہ جہیز کا کچھ سامان وغیرہ خریدا جا سکے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ کو پتہ لگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کا موقع ہے تو حضرت عثمان بازار میں خریدار بن کر چلے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں اے علی بازار میں کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے اور یہ معاملہ ہے, سارا ماجرا بیان کرتے ہیں اور میں یہ زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں. تو ایک قول کے مطابق 480 درہموں کے اندر آپ اس کو خریدتے ہیں اور ایک قول کے مطابق 400 دراہم کے اندر آپ اس کو خرید لیتے ہیں. جب خرید لیتے ہیں اور پھر حضرت علی سے حضرت عثمان عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اے علی اب یہ بتاؤ کہ قیمت کے زیادہ آپ مالک ہیں اور زرہ کا زیادہ میں مالک, کیا ایسا نہیں؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اب میری طرف سے آپ یہ زرہ قبول فرما لیجیے. تو پھر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی زرہ بھی لے کر جاتے ہیں اور ساری رقم بھی لے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں اور سارے کا سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان آئے تھے, ان سے ملاقات ہوئی تھی, اسی طرح کا معاملہ ہے. تو اس وقت بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی تھی. اسی طرح اور بھی آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ایسے عاشق صادق تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے اندر جو ہے بہت تگودو کیا کرتے تھے.
انشاءاللہ یہ بہت پیارا خوبصورت سیرت کا پہلو ہے نا کہ کہ اپنے ایک تو چیز لی پھر دے دی. سخاوت اور فیاضی, یہ دو پہلو الگ الگ ان کے بیان ہوئے نا, تو یہ کتنا خوبصورت, ایک تو تعلق اتنا اچھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اس میں ایک تعلق ہے, یہ بھی اس سے پتا چلتا ہے کہ آپس میں کس قدر ایک قلبی وہ محبت کا معاملہ تھا, اور وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی پیاری محبت کا انداز سے قول سنائیے.
السلام علیکم. میرا
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عرفان ہے. میرا آپ سے ایک سوال ہے سر. سوال یہ ہے کہ بعض مالدار لوگ بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں, رمضان میں بھی لوگوں کو کھلاتے رہتے ہیں, حتیٰ کہ پورے سال ہی بانٹتے رہتے ہیں, مگر نہ تو وہ لوگ نماز کے قریب جاتے ہیں نہ ہی دوسری نیکوں کی, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کیا درس حاصل کرنا چاہیے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, سیدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی اس وقت سخاوت اور فیاضی کا آپ نے بھی واقعہ بھی سنا, یہ بات تو ہے کہ لوگ خرچ کرتے ہیں, یعنی یوں سمجھیے کہ ایک شخص نے مسجد تو بنائی ہے, اب وہ نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا, یہ مسجد بنانے کے لیے اس نے 1,000,000 روپے دے دیے, 10,000,000 روپے دیے, وہیں اگر کوئی چندہ لینے والا کہہ گیا چلیں نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ جائیے میں ذرا مصروف ہوں, تو مسجد کے لیے چندہ دینا اپنی جگہ پر, مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اپنی جگہ پر.
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ساری ساری رات قیام کرتے اور دن میں روزہ رکھتے, اور ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ شریف میں مقام ابراہیم کے پاس تھا کہ میرے کندھے کے درمیان کسی شخص نے ہاتھ رکھا, تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور پھر آپ نے الحمد شریف سے قرآن کی تلاوت شروع کی یہاں تک کہ پورا قرآن ختم کر لیا, اور دوسری روایت میں بھی یوں ہی ہے کہ آپ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے.
سب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں آپ فتویٰ دیتے تھے, آپ اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے مطلب آپ کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ تھا, لیکن یہاں سائل محترم کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہ ایک اپنی نیکی کو تو آپ منع نہیں کریں گے, ایک شخص اگر اپنی عبادات نہیں کرتا, فرائض پر عمل نہیں کرتا, واجبات پر عمل نہیں کرتا, یقیناً وہ خطا کار ہے, اپنے فرائض و واجبات کو چھوڑتا ہے, اس کی شرعی گرفت ہے, کئی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہوتی ہیں, جہنم میں لے جانے والے کام ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر وہ نیکی کا کام وہ کرتا بھی ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ چونکہ وہ نیکی نہیں کرتا, جیسے ایک شخص نے روزہ رکھا ہے, وہ پورا روزہ رکھا ہے لیکن اس نے اس پورے روزے کے اوقات میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی, تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے روزہ رکھنے کا ثواب تو وہ فرض جو ادا کر رہا ہے وہ تو ختم نہیں ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نہیں, فرض تو ادا ہو جائے گا, فرض ادا ہو جائے گا, وہ عبادت تو کر رہا ہے نا اپنی پوری. تو یہ سوالات تو مدنی مذاکرے میں ماہ رمضان میں کافی آئے, مگر یہاں پر میں وہ عاشقان رسول, عاشقان صحابہ, عاشقان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں عرض کروں گا کہ آپ مال جو اس پہ اسپیشلی جو ایک طبقہ مال خرچ کرنے والا ہے, میں ان سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ مدنی چینل پر ہیں یا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جلوہ فرمائیں, تو آپ سے میں عرض کروں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں پر راہ خدا میں خرچ کیا وہیں پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مختلف معرکوں میں رہے, غزوات میں رہے, اور عملی طور پر اسلام و دین کی خدمت کے لیے پریکٹیکلی طور پر ساتھ رہے نا. اب جیسے یہ بیر روما کا جو واقعہ ہے تو بیر روما کے لیے آپ گھر تو نہیں تھے نا, ساتھ تھے اور دیکھ رہے تھے, آفر سنی وہ خود گئے لیا اور دیا, تو ساتھ تھے, پیسے دے کر پیسہ نہیں آیا تو پیسے لے جاؤ, خود ساتھ تھے. یہ ایک اہم ترین پہلو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مالدار طبقہ سے میری مدنی التجا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے آپ پیچھے نہ ہٹ جائیں. آپ مال خرچ کر رہے ہیں, آپ عملی طور پر میدان عمل میں بھی آئیں. اپنا مال جو اللہ نے آپ کو دیا وہ اپنے راہ خدا میں خرچ کیا کرنا تو حلال ہی ہے, حرام تو قبول ہی نہیں ہے. تو جو مال آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ خود عملی طور پر بھی نمازوں میں نظر آئیں. دیگر مدنی کام اگر میں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں آپ کو عرض کروں تو اس میں آئیں, کوئی درس و بیان ہو, علم دین سیکھیں. آپ دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو فتویٰ دیتے تھے اور ہمیں نماز کے فرائض تک نہیں یاد ہے. ہم سیٹ صاحب
کاتب وحی بھی تھے,
کاتب وحی تھے, یعنی ہم سیٹ صاحب, ہم مالدار, ہم دعوت کھاوے, ہم ادھر جائیں ادھر جائیں, مہمان خوشخوشی بن جائیں, یہ سب مطلب کہ ہم بن جائیں, لیکن ہمیں غسل کرنا بھی نہ آئے, ہمیں کپڑے پاک کرنے بھی نہ آئے, ہمیں وضو کرنا بھی نہ آئے. ہم سیٹ صاحب, ہماری عزت بہت ہے مارکیٹ کے اندر, ہماری پوزیشن بہت ہے. پوزیشن عزت آپ کے پیسے کی ہے, جس دن یہ گیا لوگ پھونک مار کر اڑا دیں گے آپ کو. پیسے کا وزن ہے کہ بھرم ہے. تو پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ, اللہ نے آپ کو دیا ہے خرچ کریں. تیرا مال وہ جو تم نے آگے بھیجا, جو یہاں رہ گیا وہ تیرے وارثوں کا مال ہے, حدیث واضح طور پر موجود ہے. تو رائے خدا میں خرچ کریں مگر ساتھ ساتھ خود کو بھی راہ خدا میں عملی طور پر پیش کریں, چاہے وہ مدنی قافلوں کے حوالے سے ہو, درس و بیان کے حوالے سے ہو, نمازوں کے حوالے سے ہو, عبادات کے حوالے سے ہو. بالخصوص بالخصوص میں تمام تاجر طبقے کو عرض کروں گا, چاہے وہ ریٹیلر ہیں, ہول سیلر ہیں, میل آنر ہیں, واٹ ایور, یا پروفیشنل ہیں. میں آپ کو ایک مدنی پھول عرض کر دوں, جو علم سیکھنا آپ پر فرض ہے نا کم از کم وہ کر لیں. اتنی بات مان لیں, یہ تو آپ کی اپنی بات ہے. فرض کرے, فرض آپ پر ہے, مجھ پر میرا فرض ہے, آپ پر آپ کا فرض ہے. آپ ملازم کو نہیں کہیں گے یار زور کا ٹائم ہوگا ذرا میری جگہ بجائے گا چارہ کت پڑھ کے تو آ جا, تو وہ کیا آپ کی تھوڑی کو, وہ آپ کی ادا ہو جائے گی. تو جو عبادت آپ پر فرض ہے, وہ فرض عین جس کو کہتے ہیں, وہ آپ ہی کی ادا کرنے سے ادا ہوگی نا. چلو کسی کی زکات آپ نے ادا کر دی کہ بھائی آپ پر زکات فرض تھی, میں نے کہا آپ کی زکات میں دے دیتا ہوں, زکات ادا ہو جائے گی. لیکن آپ کو نماز ادا کرنے کے لیے بیٹھے کہ نماز ادا ہو جائے گی تو یوں نہیں ہوتا. تو آپ نے اپنا وہ علم جو آپ پر فرض عین ہے, چاہے وہ تجارت سے متعلق ہے یا آپ کے روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے, کم از کم وہ سیکھنے کا تو وقت نکالیں, اتنا تو کر لیں, وہ سیکھنے کا وقت تو نکالیں. ابھی عبد الحبیب ہے بتا رہے تھے, کل کی بات ہے, حاجی عبد الحبیب ہمارے رکن شورا, یہ بتا رہے تھے کہ حج کے دنوں میں انہوں نے بعض حاجیوں کو وہیں مینا میں نماز سکھائی ہے, ان کے ہمارے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے. تو یہ کہہ رہے تھے جب ہم طواف زیارہ کر کے واپس آئیں تو مینا کے مکتب میں جب آئے طواف زیارہ کر کے, پھر مکہ مکرمہ گئے, طواف زیارہ کیا, طواف زیارہ کرنے کے بعد, یہ حج کا دوسرا رکن اعظم ہے, کرنے کے بعد جب دوبارہ مینا آیا جاتا ہے, پھر شیطان کو اگلے دن کنکریاں مارنی ہوتی ہیں, تو عموماً راتوں رات پھر واپس آ جاتے ہیں آنے والے, تاکہ وہاں مینا میں رات قیام کر سکے. تو بتا رہے تھے خیمے کے باہر ہی کچھ لوگ جمع تھے اور بہت مطلب کہ ایک طبقے کے لوگ جمع تھے, اہم طبقہ کہلاتا تھا وہ جمع تھے, اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار ایسا لگتا ہے کہ ہمارا حج ہوا, ہم کو نماز اس سفر میں بتا چلی کہ نماز کیسے پڑھتے. اب آپ بتائیے کہ سال میں ایک دفعہ حج کرنا ہوتا ہے, پانچ ٹائم نماز پڑھنی ہوتی ہے, نماز پڑھنے نہیں آتی. اب یہ ضرور نہیں ہے آپ بولے یار یہ سیٹ صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو ملازم کو کون سی آتی, ہر ایک کے بارے میں, لیکن ہر ایک کو سیکھنا چاہیے, آپ کو بھی سیکھنا چاہیے.
مگر حج کے بعد عبد الحبیب بھائی نے یہ جو سلسلہ وغیرہ کیا نماز سکھانے والا وہ معاملہ, تو یقیناً ہے کہ عبد الحبیب بھائی نے کسی بھی حاجی کو اس طریقے سے نہیں کہا ہوگا کہ آپ حج کرنے آ گئے آپ کو نماز ہی نہیں آتی تھی, اور حج کرنے آ گئے آپ, تو ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. یہ کسی کو بھی سمجھانے کا طریقہ
ہے ہی نہیں نا.
ہاں
ہم ڈائریکٹ تو کسی کو بھی نہیں بولیں گے نا کہ آپ کو نماز نہیں آتی, لیکن ہم یہاں بیٹھ کر تو کہیں گے نا کہ آپ کو نماز آتی ہے.
صحیح بات ہے,
یہاں بیٹھ کر تو کہیں گے نا کہ بھائی آپ کو نماز آتی ہے, آپ کو وضو آتا ہے. بھائی کسی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو نماز وضو غسل آتا ہے نہیں آتا. لیکن ابھی ہم مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے حاضرین ہو یا ناظرین ہو, ہم ان کے سامنے ایک سوال تو کھڑا کریں گے نا کہ بھائی آپ کو نماز پڑھنے آتی ہے, آپ کو وضو کرنے آتا ہے,
خود ہی جواب دے دیں.
ہاں خود ہی اپنے آپ کو جواب دینا. ہم نے کون سا انہوں نے فون کر کے ہم کو بتانا ہے کہ یار آپ نے آج پوچھا, میرے کو آج پتا چلا کہ میرے کو نماز پڑھنے نہیں آتی تھی. تو یہ تو نہیں ہے, تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا تو ایک ہے ہی کہ جناب ہم ڈائریکٹ اس طرح کسی سے پوچھنے کا سلسلہ نہیں ہوتا. تو سائر محترم نے جو ہم سے سوال کیا اس کے مطابق ہم یہ عرض کریں گے کہ جو نیکی شریعت کے مطابق کی جا رہی ہے اس کے قبول ہونے کی امید رکھنی چاہیے, لیکن صرف پیسہ خرچ کرنے سے حاصل نہیں ہوتا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو درس ہمیں مل رہا ہے اس عنوان پر وہ یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ بھی کریں اور خود کو راہ خدا کا مسافر بھی رکھیں.
یہاں پر آئے صاحب ایک بات میں بھی عرض
کروں. حاجی صاحب حج آپ نے
حاجی
اچھا پچھلے سال آپ نے حج تو کیا تھا؟
حج کیا.
حاجی حاجی حاجی
میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اللہ والوں کی باتیں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب آپ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے تو لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلایا کرتے تھے, لیکن جب آپ اپنے گھر میں جا کر خود کھانا تناول فرماتے تھے تو خود سرکہ اور زیتون سے کھانا کھا لیا کرتے تھے. یعنی خود سادہ تناول فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو امیروں والا کھانا جو ہے وہ کھلایا کرتے تھے. ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے, ذہن نصیب کہ ہمارا بھی اس پر عمل ہو جائے. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ وہ میرے روما
آمین ہم لوگوں میں سادہ کھاتے ہیں, پیچھے مرغے مسلم ہیں کہ لوگ ہم کو سادہ سمجھیں یار کتنے نیک سادہ سنتوں کے پے کر, اور پیچھے جائیں تو پھر ہمارا معاملہ بالکل ڈبا گول. اللہ تعالیٰ بس ہمیں مخلص بنائے, مخلصوں کا صدقہ اللہ ہمیں مخلص بنا دے.
یہ بیر روما جو آپ بار بار تذکرہ کر رہے تھے, آج کل یہ بیر روما کے نام سے نہیں ہے, مدینہ منورہ کے اندر یہ بیر عثمان کے نام سے ہے. یہ تو جو بھی حجاج کرام مدینہ منورہ جائیں اس کنویں کی بھی زیارت کریں, انشاءاللہ برکتیں ملیں.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد.
تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ ہے وہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے کا لیں تب بھی آپ کے اندر شرافت اور حیا ایسی تھی کہ لکھنے والا لکھا کہ دور جاہلیت میں بھی یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی نہ کبھی بدکاری کے قریب گئے نہ کبھی شراب کو ہاتھ لگایا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اب آپ کو لگے گا یار یہ کیا, جس معاشرے میں جس میں تہذیب میں نہ شراب بری نہ بدکاری کو برا سمجھا جائے, اور وہ ان کی تہذیب کا حصہ شراب جیسے پانی جب کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, تو ایسے حالت میں بھی جو شخص نہ شراب کو ہاتھ لگائے نہ بدکاری کے قریب جائے اس کی اپنی ظاہر و باطنی شرافت کا عالم کیا ہو, یہ غور طلب چیز ہوتی ہے. اور پھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے بارے میں یہ فرمانا میری امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ کی حیا کی تو کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی حیا کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے, اور ہم بھی واقعی با حیا مسلمان بن کے جیے. کال لے لیں, کال لے لیتے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد وقار اطاری کو حاج سے عرض کر رہا ہوں, یہ فیضان عثمان غنی کے موضوع پہ عرض کرنے کی کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے اور ہم سب گھر والے دیکھ ہی رہے ہیں, تو ہمارے لیے ان صحابہ کرام کی پیاری پیاری ایک حیا کے حوالے سے بھی ہمیں فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
ایک اور کال لے لیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد یوسف اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کا سلسلہ بہت پیارا. مرحبا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر لے کر آپ تشریف لائے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بہت زیادہ مشہور ہے, لیکن آج ہمارے اس معاشرے میں اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ حیا کرو تو آگے سے وہ فوراً جواب دیتا ہے کہ کیا میں بے حیا ہوں. میری عمران بھائی سے یہ التجا ہے کہ عمران بھائی, حیا کہتے کسے ہیں, حیا ہوتی کیا ہے, حیا کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس موضوع پر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں گے تو انشاءاللہ زجر بہت سارے وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی, اور مطلب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حیا ہوتی کیا ہے, حیا کہتے کس کو ہے, کیا چیز کس چیز کا نام حیا ہے. ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ڈھیر و برکت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیا, واقعی آپ نے جو سوال کیا ہے نا, یہ اور سوال بھی کیا اور ایک ڈائریکشن بھی بتائیے سوال کے اندر ہی. کیا کسی کو کہو کہ یار آپ حیا کیجیے تو وہ بولے بھائی کیا حیا کرو, میں کون سا بے حیائی کا کام کر رہا ہوں.
اچھا یہ جملہ بھی بے باکانہ سا ہے.
نہیں اس کو حیا کے معنی نہیں پتا نا, حیا کہتے کس کو ہے, یعنی میں کپڑے پہن کے تو گھوم رہا ہوں کیا حیا کروں. مطلب ایک چیز وہ جو دنیا میں دیکھ رہا ہے تو وہ سمجھا کہ میں تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے میں وہی کر رہا ہوں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی حیا. تو امیر علیہ سنت نے
باحیا نوجوان بیان سننا چاہیے اور رسالہ,
باحیا نوجوان تو خیر رسالہ پڑھنا چاہیے, یہ بیان بھی سننا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اب مفتی صاحب یہ تو نہیں کہیں گے سوال کی صورت میں کہ بار شریعت کے فلاں حصے کے فلاں پیج پر فلاں مسئلے کا جواب دیکھ لیجیے گا, انہوں نے جواب بھی بیان کرنا پڑے گا. فتح و رضیہ کے فلاں جلد کے فلاں صفحے کی فلاں لائن میں یہ عبارت موجود ہے دیکھ لیجیے گا, سوال کے تحت جواب بھی عرض کرنا پڑے گا. تو
حیا کے بارے میں ایسا یاد پڑ رہا ہے کہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برے اور کبھی افعال سے بچتا ہے, اس وصف کو حیا کہا جاتا ہے.
میں نے نکالا
نکالا
حیا کے معنی ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی. ٹھیک ہے, اب یہ واقعی آپ نے جو سوال کیا, اب اس سوال کو ہم نے اب تک تو یہ بیان کیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حیا کرنے والے, اور ایک حدیث پاک میں عائشہ میں اسے حیا کیوں نہ کروں, اللہ کی قسم جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں, جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. تو اب وہ کیسی حیا, اب پہلے واقعی حیا کو سمجھتے ہیں کہ حیا ہے کیا, اور وہ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. یعنی یہ کیسا وصف ہوگا, یہ کیسی عادت ہوگی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا یہ ایمان کا شعبہ ہے. تو حیا کے معنی مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین ہم سب سمجھیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ کو غور کرنا پڑے گا, اور مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین یہ جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے افعال اور اعمال اور اقوال اور بولنے کرنے دیکھنے چلنے پر اب غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اللہ کرے کہ آج کا یہ سلسلہ ہمیں حیا کا کوئی فیضان دے جائے.
آمین.
اللہ کرے.
آمین.
یہ ایک ایسا موضوع ہمارے سائر محترم نے ہمیں دیا ہے کہ واقعی یہ کہتے نا حیا رخصت ہو گئی ہے. امیر علیہ سنت نے لکھا ہے با حیا نوجوان کے صفحہ نمبر 7 پر, حیا کے معنی ہیں عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا. عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا, اس سے مراد وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے. اب یہ بھائی ہمیں کیا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا بے حیا ہیں, اس سے مراد یعنی حیا وہ وصف ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. یہ ایک بہت خوبصورت وضاحت ہو گئی. اللہ تعالی اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہوں. پھر لکھتے ہیں لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان کے نزدیک اچھا نہ ہو مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا. اور علماء و صلحاء نیک بندے نیک لوگ علماء حضرات سے حیا کرنا دینی برائیوں سے باز رکھے گا. دیکھیں دونوں باتیں آ گئی نا. مخلوق سے حیا کرنے میں کیا فرمایا کہ لوگوں سے حیا کرنا یہ فائدہ دے گا کہ دنیاوی جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دے گا کہ یار لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے. اور علماء اور نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان سے حیا کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دینی برائیوں سے باز رکھے گی. یار حضرت دیکھ لیں گے, حضور دیکھ لیں گے, پیر صاحب دیکھ لیں گے, امام صاحب دیکھ لیں گے. ٹھیک. اب لکھتے ہیں مگر حیا کا اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق کی نافرمانی نہ ہوتی ہو اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو. اللہ تعالی سے حیا یہ ہے کہ اس کی ہیبت اور جلال اس کا اور اس کا خوف دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو. حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کہ عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کا جھکانا حیا ہے. اور اسی قبیل قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے, جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے خود کو چھپائے ہوئے ہیں. سب سے بڑے حیا والے عثمان غنی ہیں, یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا با حیا امتی سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور کہتے ہیں کہ ان کی حیا حضرت عثمان غنی کی حیا بھی اسی قسم سے ہے, جیسا کہ آپ کا فرمان ہے میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان سے ہے اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں. اب ان تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھیں. اب جو با حیا طبقہ ہے اس سے کیا آپ حیا کا درس لیں گے, جس نے خود حیا کی ایک اپنی ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے, جس نے شرم و حیا کا ایک اپنا ماحول بنایا ہوا ہے اور وہ بے حیائی والا ماحول ہے, جس کو نہ وہ حیا کا ان کو پتہ ہی نہیں کہ حیا کی تعریف کیا, حیا کسے کہتے ہیں, قرآن مجید نے حیا کے بارے میں کیا درس دیا, حدیث سے حیا کیا مراد ہے, صحابہ کرام کی سیرت سے حیا کیا مراد ہے, سیرت صحابیات سے حیا کیا مراد لی جائے گی. یعنی حیا اگر پوچھنی ہے تو خاتون جنب سے پوچھیں کہ جن کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد دیکھے. حیا پوچھنی ہے تو ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھیں کہ جن کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ایک فرد حج کر لیا ہے اور میرا رب فرماتا ہے کہ اپنی گھروں میں ٹھہری رہو تو میں اب اپنے گھروں میں ٹھہری اپنے گھر میں ٹھہری رہوں گی کہ میں ایک فرض حج ادا کر چکی ہوں. حیا عثمان غنی سے پوچھے رضی اللہ تعالی عنہ. حیا کا جو درس ہے وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک سے ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیا فرمایا کرتے تھے. حیا کا درس لینا ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز سے لیجئے کہ آقا کی حیا سے جھکی رہتی تھی نگاہیں, آنکھوں کا میرے بھائی لگا کفل مدینہ. اور میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو.
آمین.
تو حیا کا درس جو جس سے ابھی ساحل محترم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کیا تو تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں اور جو مخلوق کو پسند نہیں, اور اس میں بھی نیک لوگوں کا ایک باقاعدہ ایک تقسیم کی جائے گی کہ مطلب کیا, مثال کے طور پر کہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو لوگ اس بات کو حیا کے خلاف سمجھتے تھے کہ جب علماء اور پیر اور بزرگوں کی بارگاہ میں ننگے سر جایا جائے, یعنی ادب میں لیتے تھے, اور اس کو بھی مطلب ایک طرح سے ایک حیا کے طور پر لیا جائے گا کہ ان سے ہم حیا کرتا ہے, ان کی آدمی ایک وہ رکھتا ہے, جیسے والد کے آگے آدمی سگریٹ نہیں پیتا, بزرگوں کے آگے سگریٹ نہیں پیتا, تو کیونکہ سگریٹ ایک بری شے ہے, ایک ناجائز نہیں ہے, لیکن اب بھی ہمارے معاشرے میں کوئی مذہبی آدمی مثال کے طور پر سر پر امامہ ہو, چہرے پر داڑھی ہو, اور یہ بیٹھ کر سگریٹ کے سٹھے لگاتا رہے تو دیکھنے والا اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا, نو ڈاؤٹ کہ وہ ناجائز کام نہیں کر رہا, نو ڈاؤٹ کوئی شک و شبے کی اس میں گنجائش نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز کام نہیں کر رہا, لیکن اخلاقی طور پر معاشرتی طور پر یہ بات اب بھی برائی ہی تصور کی جاتی ہے, اسی لیے سگریٹ کی عادت نہیں ہونی چاہیے, بالخصوص جو معزز لوگ ہوتے ہیں, جو معزز دینی بھی کہلاتے ہیں, جو سنتوں کے پیکر ہوتے ہیں, ان کو تو کم از کم سگریٹ بھی نہ, اسی طرح کو منہ میں اتنا بڑا پتی والا پان کھا کر بیٹھا وہ منہ گھما رہا ہے اور جو پچ کر کے پچکاری پھینکے گا, کوئی دیکھنے میں بولے گا کہ یار مطلب وہ بول بھی نہیں سکے گا کچھ, اس کو کچھ کو برا نام دیتے ہوئے بھی اس کو حیا آئے گی, مگر اس کو یہ کام کرتے ہوئے حیا نہ آئے, ہے یا نہیں آجی امین؟ بالکل, اس کو یہ برا کام کرتے ہوئے, حالانکہ یہ سنتوں کا پیکر آدمی, سنتوں کا پیکر ایک شخص, اس کو یہ پچکاری مارتے ہوئے حیا نہ آئے, مگر اس وہ ایک داڑھی منڈا بے نمازی آدمی اس کو دیکھ کر کچھ بولتے ہوئے اس کو حیا آئے گی کہ یار ہم اس کو کیا نام دو یار, بس اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, وہ کیا یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یار, وہ اتنا بول کے, تو یہ اس ایک عام آدمی نے اس مطلب ایک مذہبی گیٹ اپ رکھنے والے سے حیا کی, مگر اس کو حیا نہ آئی کہ مجھے یار یہ چار آدمی کے بیچ میں کیا کرنا چاہیے, تو لوگوں سے حیا, عام لوگوں سے حیا, یہ دنیاوی جو برائیاں ہیں نا ان سے بچاتی ہے, نیک لوگوں سے اور علماء سے حیا یہ دینی برائیوں سے بچاتی ہے, کئی ایسے دینی کام ہوتے ہیں جو ان کی موجودگی میں آدمی بڑے اچھے طریقے سے بجا لے آتا ہے, بچاتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگر حیا نصیب ہو جائے پھر تو کیا بات ہے,
یہ مخلوق سے جو حیا فرما رہے ہیں, اب یہ اگر اللہ کی رضا کے لیے مخلوق سے حیا کریں گے تو یہ بھی ایک نیکی شمار ہوگی, اس کا بھی ثواب ملے گا,
اب یہ اب مجھے حیا شرم حیا کو شرم میں بھی لیتے ہیں نا, حیا کا ایک بڑی شرم, اب لوگ کہیں یار ہمیں شرم آتی ہے داڑھی رکھنے میں, اب آ جائیے وہاں پر کہ وہ شرم وہ حیا, یہ حیا نہیں, یہ تو ایک عجیب و غریب قسم کا ہم نے نام دے دیا, میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں,
ذہن میں یہ بھی ایک سوال آ رہا تھا کہ جو آپ بار بار یہ تعریف ارشاد فرما رہے تھے نا کہ حیا یہ ہے کہ لوگوں کو جو چیزیں ناپسند ہو ان سے بچا جائے, اب لوگوں کی کیٹیگریز,
لوگوں کی کیٹیگری میں نے بنایا نا کہ اس میں تو نیک لوگوں کا تو خاص اس میں خیال رکھا جائے گا نا کہ نیک لوگ کیا کہتے ہیں, تو اب یہ کہ مطلب اب لوگ ہیں, اب وہ دایا داڑھی نہیں رہتا یار, امام نہیں باندھے کیوں یار, شرم آتی ہے لوگوں سے, شرم آتی, لوگوں کی شرم ہونے کی وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے, یہ نہیں ہے, یہ حیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں سے روک رہی ہے, یہاں یہ مراد نہیں ہوگی نا, اچھا اسی طرح آگے لے لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید ہم, کیونکہ تاکہ یہ سائر محترم کا سوال اور اس کے تطور جواب کا ایک حصہ بیان ہو جائے, امیر اہل سنت مدثر العلی اسی باحیا نوجوان کے صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں کہ فقی ابو الہ سمرقندی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حیا کی دو قسمیں, لوگوں کے معاملے میں حیا, اللہ تعالی کے معاملے میں حیا, لوگوں کے معاملے میں حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا, اور اللہ تعالی کے معاملے میں حیا کرنے سے مراد یہ ہے کہ تو اس کی نعمت کو پہچان اور اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر, کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگوں کے معاملے میں حیا کہ اپنی نظر کو حرام کردہ اشیاء سے بچا, تو بد نگاہی, فلمی ڈرامے, گانے باجے, یہ اس میں تو بہت کچھ آ گیا نا, غور کر لیں, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے معاملے میں حیا کرنے سے یہ کہ اس کی نعمت کو پہچان، اس کی نافرمانی کرنے سے حیا کر. اللہ نے جو تجھے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اس کی نافرمانی نہ کر، کان سے اس کی نافرمانی نہ کر، زبان سے اس کی نافرمانی نہ کر، تجھے جو مال دیا اس سے اس کی نافرمانی نہ کر، ہاتھ پاؤں، جو جو عقل و فہم، ادراک، سوچ سمجھ، جو جو تجھے دیا ہے، تجھے جو وقت جیسی نعمت دی ہے، صحت جیسی نعمت دی ہے، اس کو اس کی نافرمانی میں تو نہیں نہ خرچ کر، حیا کر. پتہ یار کتا اللہ سے حیا کر، لوگ کہیں کچھ تو اللہ سے حیا کر. اے کاش کہ میں یہ حیا نصیب ہو جائے. آگے مزید امیر علیہ سنت لکھتے ہیں کہ فطری اور شرعی اعتبار سے بھی حیا کی تقسیم کی گئی ہے. فطری حیا وہ ہے جسے اللہ تعالی نے ہر جان میں پیدا فرمایا ہے، یہ پیدائشی توبہ ہر شخص میں ہوتی ہے. اور شرعی حیا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نعمتوں اور اپنی کوتاہیوں پر غور کر کے نادم و شرمندہ ہو، اور اس شرمندگی اور اللہ تعالی کے خوف کی بنا پر آئندہ گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی کوشش کرے. علماء فرماتے حیا ایک ایسا خلق ہے جو برے کام چھوڑنے پر ابھارے اور حق دار کے حق میں کمی کرنے سے روکے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں واقعی حیا کا پیکر بنا. بھی حیا کی جتنی تقسیم، حیا کی جتنی وضاحت، حیا کی جتنی جو صورتیں بیان ہو رہی ہیں، یہ سب سوچے اور ہم غور کرتے رہ گئے. ہم ہوئے اور اب یہ غور کرتے کرتے جائیں گے نا، پھر اس روایت پہ غور کرے کہ میری امت پہ سب سے زیادہ با حیا عثمان غنی،
سبحان
ان کی حیا کا عالم کیا ہوگا.
ان کے فرماتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیات کی شدت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر آپ کسی کمرے میں ہوں اور اس کا دروازہ بھی بند ہو، تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور حیا کی وجہ سے کمر سیدھی نہ کرتے تھے.
یہ جو آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی نا کہ فرشتے بھی عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہ کرو جسے فرشتے حیا کرتے،
اس سے حیا کرتے ہیں. تو مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر جو کلام کیا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ کون سا موقع تھا کہ جب فرشتوں نے آپ سے حیا فرمائی. تو بیان کیا کہ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا معاملہ فرمایا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو آپ کا سینہ کھل گیا.
اچھا،
آپ کا سینہ کھل گیا تو اس سے فرشتوں کو حیا آئی اور فرشتے پیچھے ہٹ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنا سینہ بند کرو کہ فرشتے تمہارے سے حیا کر رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی قمیض بند کی، سینہ بند کیا، تو پھر فرشتے دوبارہ تشریف.
کمال ہے یہ حیا، اللہ نصیب کر دے ہم کو.
آمین.
حیا کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا خلق ہے جس پر اسلام کا مدار ہے. یہ حیا کو چھوٹا موضوع نہیں ہے، یعنی ختم ہو گئی نا بات کہ جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے. اب حیا ہی نہ رہا، اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اجازت مل گئی. یعنی کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شراب بیچتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ سور بھی کاٹے. تو یعنی
توبیخ کے لیے،
ہاں یہ توبیخ کے لیے، یہ مطلب کہ وہ ڈانٹ ہے،
ڈانٹ پٹ،
ہاں ڈانٹ ہے کہ مطلب اب جو شراب بیچتا ہے تو سور بھی کاٹ. تو جب سور کاٹنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرام کام ہے، اس کو چھوڑ دو.
اس کی مذمت،
مذمت کے طور پر ہے. حیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا خلق ہے جس پر اسلام کا مدار ہے. اس کی توجی یعنی وجہ یہ ہے کہ انسان کے افعال دو طرح کے ہیں، جن سے حیا کرتا ہے، نمبر دو جن سے حیا نہیں کرتا. پہلی قسم حرام اور مکروہ کو شامل ہے اور ان کا ترک مشروع یعنی موافق شرعہ ہے. دوسری قسم واجب، مستحب و مباح کو شامل ہے. ان میں سے پہلے دو کا کرنا مشروع اور تیسرے کا کرنا جائز ہے. یوں ہی حدیث مبارکہ، جب تو حیا نہ کرے تو جو چاہے کر، ان پانچوں احکام کو شامل ہے جو بھی بیان ہوا. فرماتے حیا کبھی فرض اور واجب ہوتی ہے، جیسے کسی حرام اور ناجائز کام سے حیا کرنا، کبھی مستحب جیسے مکروہ تنزیہ سے بچنے میں حیا، اور کبھی مباح، یعنی کرنا نہ کرنا یکساں، جیسے کسی مباح شرعی کے کرنے سے حیا. تو یہ امیر علیہ سنت کے رسالہ با حیا. نوجوان، اس کے صفحہ نمبر میں نے 7 سے آپ کو کچھ بیان کرنا شروع کیا، اور تقریباً میں آیا صفحہ نمبر 11 پر، صفحہ نمبر 11 پر آیا، اور ان صفحات میں حیا کا کچھ موجود ہے. باقی رسالہ بہت مدینہ مدینہ ہے. اللہ کرے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہم با حیا بن جائیں.
آمین.
اپنے لب، یعنی کہ آپ غور کیجئے، ہم کو امیر علیہ سنت نے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے، ہمیں یہ پردے میں پردہ دیا، ہمیں یہ چادر عطا فرمائی کہ یہ چادر، یہ حیا میں حیا ہے. پردے میں پردہ کرنا یہ حیا ہے، اور کیا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے گھر میں، گھر کے باہر آپ اگر پردے میں پردہ کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے مطلب کہ ایک حیا کا درس دیا جا رہا ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی گھر میں حیا کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بھی مثالیں دے رہا ہوں کہ اب جو بھی مدنی چینل پر ہیں یا آپ یہاں ہیں، ہم گھر میں گھومتے پھرتے ہیں تو عموماً آدمی گھر پہ جاتا ہے نا تو کرتا اتار دیتا ہے. تو میری اسلامی بھائیوں سے مدنی تیز ہے کہ کرتا نہ اتارا کریں. کرتا کیوں اتارتے ہیں؟
گرمی لگتی ہے نا. ایسا
گرمی لگتی ہے تو کیا آپ کی اسلامی بہنیں گھر میں نہیں ہیں؟ انہوں نے بھی تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں.
وہ تو اپنے گھر والے ہیں، یہ ذہن ہوتا ہے.
اپنے گھر وہ بھی تو اپنے ہی گھر والے ہیں، لیکن عورت کی حیا ہے، عورت کی ایک اپنی حیا ہے. تو مرد کو بھی حیا ہونی چاہیے، اور اگر کرتا اتارنا ہے تو کم از کم گھٹنے سے نیچے تک کا تو بنیان پہنے، کپڑے کا جوڑ لگا لے. حیا کا درد، یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جس بار آپ بولو ہو تو یہ ہو کہ مطلب کہ حیا کے درس ہے. اب ہو تو جو کرتا اتار کر اتنا سا بنیان پہن کے کھڑا ہو اس کو ہو کریں گے نا.
گرمی لگ
جو مطلب کہ جو حیا کا درس ہے اس کو ہو تو اس کو تھوڑی ہو کریں گے، اس کو تو حیا کریں. اسی طرح اسلامی بہنیں گھر کے اندر، بھلے محرم گھر کے اندر ہیں، پھر بھی نارمل مطلب کہ ایک حیا کے ماحول میں رہیں، اس میں بھی اپنے لباس کو اس انداز سے پہنے رہے کہ گھر میں رہنے والے محرم میں بھی ان میں بھی پریشانی اور گھبراہٹ نہ ہو. مطلب یہ ان کے لیے جن کو حیا کرنی ہے. باقی تو اب جن کی بچیاں ہی آدھے کپڑے پہن کے ان کے سامنے جینس کی پینٹ پہن کر اور آدھے کپڑے پہن کر بیٹھی ہوئی ہیں اور باپ کو حیا نہیں آ رہی، تو وہ پلے درجے کا بے حیا بنا ہوا ہے. بلکہ اگر وہ اس میں روکتا نہیں ہے، غیرت نہیں کھاتا، تو وہ تو بے غیرت بنا ہوا ہے. با حیا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بے غیرت بنا ہوا ہے. بھلے وہ بھائی ہے، باپ ہے، غصہ آتا تو اپنے آپ پر کرو، میرے پر کر کے کیا کرو گے؟
ذی شعور آدمی کو جو ہے آپ کو غصہ بھی نہیں آئے گا، وہ انشاءاللہ
ہی ذی شعور ہوگا تو وہ شاید ایسا نہیں ہوگا، پتا ہے ایسا نہیں ہوگا. آپ سوچو یار کیسا ہوگا، مطلب اس کی بیوی بے پردہ، اس کی بچی بے پردہ، اور کبھی سمجھاتا بھی نہیں ہے، روکتا بھی نہیں ہے، وہ خود داڑھی منڈا، وہ خود مطلب کہ بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں یار. مطلب عجیب ہے، حیا کا تذکرہ کریں اور بے حیائیوں، مطلب ہر شے اپنی ضد سے پہچانے جاتے. کیا ہے اور عربی میں
تعارف الاشیاء بازدادیہ،
کہ اشیاء کا تعارف ان کی ضد سے ہوتا ہے. اگر حیا کو پہچاننا ہے تو بے حیائی کی مثال لینی پڑے گی، تب حیا سمجھ میں آئے گی. اگر سفید کو سمجھنا ہے تو کالا سامنے رکھے تو سفید پتا چلے گا یار سفید کیسا سفید ہوتا ہے. تو شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو جو بے حیائیاں اس وقت بازار میں ہیں، ناچو کودو گاؤ، ماں ناچے، باپ ناچے، بہن ناچے، بیوی ناچے، بچہ ناچے، بچی ناچے، بوڑھی ناچے، بوڑھا ناچے، نانی ناچے، نانا ناچے، دادی ناچے، دادا ناچے، سارے ناچنے والے بن گئے. ایک وقت تھا کہ ناچنے والوں کے لیے ہو ہوتا تھا، ہو ناچتے ہیں، اب تو بھائی خاندان کے خاندان ناچ رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہے ہوتا، کوئی ہو کرنے والا نہیں ہوتا. ہاں، جس سے جو حیا کرنی ہے ان باتوں سے حیا نہیں کرنی. جب حیا کی باتیں بتائیے ہو پھر یوں کریں گے. دنیا بھر کی چیزیں بازاروں میں دیکھیں گے، دنیا بھر کی چیزیں یہ کریں گے، تب نہیں. کوئی حیا کا درس دیا جائے تو سوئچ کر دو، سوئچ کر دو، ہٹا دو، ہٹا دو. ہوا ہے ایک دو دفعہ ہمیں بات، ہاں ہمیں کہا ہے، میں کوئی ایسے اپنی ہوا میں فائر تھوڑی کر رہا ہوں. کیا ہے وہ آپ وہ بات کر رہے تھے اور ہم نے سوئچ کر دیا، سوئچ کر دیا تو سوئچ کر کے کدھر گئے تھے؟ ہم تو بے حیائی سے بچانے کی بات کر رہے تھے، تم تو سوئچ کر بے حیائی دیکھنے لگ گئے ہو گئے. سوئچ کہیں گے بند کر دیا تو بھائی گھر والوں کو بتاؤ، بتایا ہی نہیں ہے، یہی تو مصیبت ہے، باپ نے بچیوں کو بتایا نہیں. تو مدنی چینل کے ذریعے اگر بتایا جا رہا ہے تو پلیز اس کو تھوڑا سا نوٹس لیں اور سمجھیے اور سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو سمجھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور اپنے گھر میں حیا کو نافذ کروا دیں. مدینہ 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 ہو جائے گا. بار بار پیچھے
ہوئے ہوئے یہ حیا کو نافذ کر دیں گے تو فائدہ کس کا ہوگا؟
ہم سب کا فائدہ ہوگا. فائدہ کس کا؟ ہم سب کا، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا فائدہ ہوگا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کچھ اس طرح کا فرمان ملتا ہے، حیا جتنی بھی ہو خیر ہی خیر ہے.
ہاں
بڑا حیا جتنی ہو خیر ہی خیر ہے. کال سنائیے.
میں شمون رضا تاری قادر پورامہ مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. آج کے سلسلے مدنی مکالمہ میں فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے نگران شورا حیا کے متعلق مدنی پور ارشاد فرما رہے ہیں. حضور ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ تیزی سے کلچر تبدیل ہوتا جا رہا ہے. حیا کے حوالے سے جو ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے اس میں بے پردگی کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے، اور بلکہ جو حیا پر زور دے، پردے پر زور دے، اس کو نیرو مائنڈیڈ کہا جاتا ہے، براڈ مائنڈیڈ نہیں کہا جاتا، کھلے ذہن والا نہیں کہا جاتا. اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ ایسوں کے لیے کیا مدنی پھول ہیں اور کیا ہمیں ان کا جواب دینا چاہیے.
اب جو قرآن و حدیث کی باتیں کرے وہ نیرو مائنڈ، جو قرآن و حدیث کی بات جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کا تو مائنڈ ہی نہیں ہے. نیرو نے بڑے کا تو بات ہی کرنی ہے، اس کا نہ نیرو بولے نیرو ہی نہیں ہے، نہ مائکرو نہ نیرو نہ چھوٹا نہ بڑا، کچھ اس کا مائنڈ ہی نہیں ہے یار. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو انتہائی فطرت بیان فرمائی ہے کہ انسان کی فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، حیا، یہ سلیم الفطرت جو اچھی فطرت کے لوگ ہیں وہ حیا کو سمجھتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز حیا ہے کیا چیز بے حیا ہے. آدمی نہیں بیان کرتا یار کہیں. اب میں بھی مانتا ہوں کہ بے حیائی کا دور، اب آدمی خدا نہ خاصا کوئی گناہ کر لے تو کیا ڈھنڈورا پیٹے گا کہ میرے سے گناہ ہو گیا؟ لیکن یہاں باقاعدہ اگلے دن پوری فلم پر تبصرہ کیا جاتا ہے. یعنی آپ بتائیے کہ یہ بیٹھ کر شادی بیاہ کی باتیں کرنا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، اگلے دن دوست یار جمع ہو جائیں گے اور پھر وہ پورے مطلب کہ وہ الٹے سیدھے تذکرے کرتے رہنا. دیکھیں میں نہیں بول پا رہا ہوں، میں نہیں بول پا رہا ہوں نا،
یہ بھی ایک حیا ہے.
نہیں میں نہیں بول پا رہا ہوں، میں کتنی مطلب کہ کتنے الفاظ ہیں جنہیں میں حذف کر گیا چبا گیا، وہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے گی کہ یہ تذکرہ کرنا میں ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو یہ ایک حیا کا تصور، ایک حیا کا کانسیپٹ ہوتا ہے جو آپ کی زبان کو روکتا ہے، آپ کے آگے ایک مطلب کہ وہ ایک بریکر ہے، ایک ہرڈل ہے آپ کے کھڑا کرتا ہے، بھائی تمہاری لائن ہے. حیا ایک لائن کھینچتی ہے کہ بھائی اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. اب ساری لائنیں مٹا کر ہم نے بولے کہ حیا، تو لائن جو تھی وہ تو مٹا دی ہم نے، تو نہیں لفظ بولے جاتے. یعنی حیا کا تصور دیکھیے کہ ہمارے بزرگان دین ان کی بغل میں پھوڑا ہوتا نا تو وہ یہ نہ کہتے کہ بغل میں پھوڑا ہے، وہ کہتے کہ ہاتھ کے اندر پھوڑا ہے. حیا لفظوں کا انتخاب دیتی ہے، حیا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو بدل دیتی ہے. ایک با حیا شخص کہیں آ کر بیٹھتا ہے نا، اس کا بیٹھنا بتاتا ہے کہ یار اس کے اندر ایک حیا والی چیزیں ہیں. اور ایک شخص آ کر بیٹھتا ہے کھلا ٹولا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو، نہ اس کو تمیز ہوتی ہے، نہ اگلے کو کچھ خیال ہوتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، نہ چھوٹے بڑے سے بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، بہت مسائل ہیں. حیا کے چلے جانے سے آنکھوں کی حیا، زبان کی حیا، دل کی حیا، دماغ کی حیا، اعضا کی حیا، ہر ایک کی جدا جدا حیا، یہ ساری حیائیں مطلب کہ وہ عجیب و غریب حال ہے حیا کا. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں حیا کی نعمت نصیب فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا بیان ہوئی نا، کہ مطلب ایک ان کی حیا دیکھیے کہ یہ غسل خانے میں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہاں بھی اللہ سے حیا آ رہی ہے. ختم ہو گئی بات یار، اللہ سے حیا آ رہی ہے یار. اللہ 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 ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا صدقہ عطا فرما دے.
ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی، علو شان کا کیوں کرتا بیان ہو آپ کی پیارے علوئے شان کا کیوں کر بیان ہو آپ کی پیارے حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی حیا کرتی ہے مولا آپ سے مخلوق نورانی
کال سنائیے
حیا کا درس ایسا جی زیادہ ہو گیا تو بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ یہ بات
حیا کا درس زیادہ ہو گیا
مطلب
بولا ہے کچھ نہیں ہے تو تھوڑا
بعض لوگ کچھ زیادہ
کھلنے کا موقع
علاقے میں اس طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اس طرح کی مطلب لوگ کہتے ہیں دکے انوسی باتیں کر رہے ہیں آپ اس طرح بہت ہی زیادہ جو ہے وہ درس دیتے ہیں جو آپ نے
دکیا نوسی
جی
ان کو پوچھو دکیا انوسی باتیں سے کیا دکیا انوس کون تھا
لفظ سنا
دکیا انوس تھا
وہ تو تھا لیکن
کون تھا ہاں بھائی دکیا انوس بولنے والو پہلے یہ پتا چلو دکیا انوس کون تھا یہ پتا ہی نہیں دکیا انوس کون تھا دکیا انوس واقعی ایک آدمی گزرا ہے
یہ بھی آج ہی پتا چلا ہوا کہ دکیا انوس کیوں
مطلب ہم کو اتنا پتا کہ دکیا انوس کون تھا تو یہ پھر دکیا انوس باتیں کیسے کریں گے وہ جو دکیا انوس کو جانتا ہی نہیں ہے اس کی بات کرو گے نا ہم تو جانتے ہیں دکیا انوس کون تھا چلے
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ نے حدیث مبارک کوٹ کی تھی اسی کی میں وضاحت عرض کر رہا ہوں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دوسرے کو جو ہے حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو الحیاء خیر کلہ جو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو کہ حیا ساری کی ساری بھلائی ہی
کثرت حیا
کثرت حیا سے جتنی ہو بھلائی بھلائی ہے اللہ حیا نصیب فرمائے واقعی حیا نصیب فرمائے شرم اور حیا اور ایک وہ سمیٹے رہنا اپنے آپ کو مطلب کہ بے مروت نہ ہو جانا ایک بات کرتے ہوئے اس بات کا خوف ہونا کہ یار اس کو بیچارے کو برا نہ لگ جائے ایک بہت ساری حیا کا جب جذبہ نصیب ہوگا نا اس کی اتنی شاخیں نکلیں گی اور آپ کی شخصیت کو ایسا نکھارے گی حیا کہ لوگ واہ واہ کریں گے یار واہ واہ کریں گے جی کال سنائیے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
حافظ کبیر آزاد تاریخ عرب شریف کے شہر تہران کی ایک مقامی یونیورسٹی سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ عز و جل مدنی چینل پر فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں حاصل کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں کون سے ایسے پہلو ہیں جن پر مجھے عمل کرنا چاہیے اور چونکہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے تو میں حاضرین مدنی مکالمہ سے عرض کرتا ہوں کہ میری والدہ کی صحت کے لیے دعا فرما دیں جزاک اللہ خیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت و تندرستی سلامت اور عافیت عطا فرمائے
آمین
بینگ اے اسٹوڈنٹ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک سے سارے وہ پہلو جو ایک مسلمان کو لیے جا سکتے وہ لیں مگر ایک خاص پرٹیکولر پر آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایک اسٹوڈنٹ کا تعلیمی اداروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں بھی یہ حیا کا تصور موجود ہے کہ جس چیز کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا وہ کام نہ کرے یہ تو ہو گیا ایک دوسرا یہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نیکی کی دعوت دینے والے تھے اور انہوں نے یہ ایک وہ کہتے ہیں عزم اول العزم ہوتے ہیں بعض لوگ کہ جو بڑے مطلب کہ پختہ عزم والے ہوتے ہیں اور بہت دور تک ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے تو ایک دینی معاملے میں اسلام اور شریعت کے معاملے میں بالخصوص ہمارے اسٹوڈنٹس جو طبقہ اس کو چاہیے کہ وہ بڑے پر عزم بنے پر عزم دین اور اسلام کے معاملے میں میں کہہ رہا ہوں آپ پر عزم بنتے ہیں کہ میں جناب اس کو ٹاپ کر لوں گا میں آگے بڑھ جاؤں گا نہیں یہاں میری مراد دینی معاملے میں ہے تو مجھے ابھی جیسے کہ آپ کی وہ اول العزم سے جیسے ایک بات یاد آئی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس میں میں نے ایک چیز پڑھی تھی کہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ان کے دور سے پہلے سمندر میں صرف رومیوں کا راج تھا رومی مسلمانوں کی بندرگاہیں غیر محفوظ تھیں. رومی جب چاہتے تھے مسلمانوں پر بحری حملہ کر دیتے تھے سمندر کے ذریعے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے سمندر کے خطرات جو میں یہ جو مسلمان گھیرے ہوئے ہیں اور ساحلی علاقوں کے مسلمان خدشات میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو دور کیا جائے. پھر آپ فرماتے میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کا چاند طلوع ہونے سے پہلے مسلمانوں کا بحری لشکر تیار ہو جائے. لہذا تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک سال کا عرصہ نہ گزرا تھا کہ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر بحیرہ عرب میں مسلمانوں کے 1400 جنگی جہاز گھوم رہے تھے.
سبحان اللہ.
یعنی آج کی اس صنعتی یافتہ اور ترقی یافتہ ملک میں جو اتنی بے حد ترقی ہو چکی ہے اتنے کم وقت کے اندر ایسا معیار اور ایسی چیز لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. اور اس وقت کے حالات اور معاملات اور وہ جو سہولیات ہیں اس پر غور کیجئے. تو ایک عزم ہوتا ہے کہ نہیں یار میں مجھے کرنا ہے یہ بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ دیکھیں بعض اصولوں کے بارے میں لکھے اول العزم ہے نا, یہ مطلب ہے یہ کہ اس کو مفتی قاسم صاحب نے عید کے دنوں میں بڑا پیارا مکالمہ فرمایا تھا. تو مطلب یہ مجھے کرنا ہے, I want to do this and انشاءاللہ
I will do this
میں کر لوں گا اس کو. اور پھر خود سے کہتا ہے الحمدللہ I can, میں کر سکتا ہوں. نظر اللہ کی رحمت پر, اپنی طاقت پر, اپنے بلبوتے پر, اپنی کسی چیز پر نہیں, اللہ کی رحمت پر نظر رکھے اور عزم کرے کہ میں نے کرنا ہے. آپ عزم کر لیجئے کہ میں نے اپنے آپ کو یہ کرنا ہے, گناہوں سے بچانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, حرام سے بچانا ہے, ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ اکیلے چلے گئے نا, یہ بھی ایک واقعہ ہے نا, اکیلے چلے گئے نا, بہت کچھ کر لیا. ہجرت جو پہلی ہجرت ہوئی تو تشریف لے گئے, بہت کچھ کر لیا. تو ایسے واقعات اسپیشلی جو اسٹوڈینٹس ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہماری بے بسی ہے, بعض لوگ بے بسی, میں ان کو امیر السنت کا رسالہ دکھاتا ہوں. پتا ہے کون سا؟
کون سا
مردے کی بے بسی. بے بس تو مردہ ہے, تم کون ہو؟
زندہ
ہو مردہ ہو؟
زندہ.
اور یہ زندگی سے مراد میری یہ سانسیں لینے والے نہیں ہے, تمہارا اندر دیکھو مردہ کے زندہ ہے, مردہ ہے تو تم بے بس ہو گئے. لیکن تم اگر واقعی زندہ ہو تو پھر بے بسی مردے کی ہوتی ہے, زندوں کی نہیں ہوتی. زندہ تو کر سکتا ہے, اس کے لیے کرنے کے مواقع موجود ہے, کچھ سانسیں باقی ہیں. تو آپ اور ہم جو سوچتے رہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ چینجز نہیں آ سکتے, یہ نہیں آ سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس کو سوچنا چھوڑ دیں. آل اسٹوڈینٹس اینڈ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں, میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, ناٹ اونلی فار اسٹوڈینٹس, کہ بس نکل کر خان کہوں سے ادا کر رسم شبیری, کچھ کرنے کے لیے آپ کو خود آگے آنا پڑے گا, درس و بیان کرنے پڑیں گے, کتاب کھول کر کھڑا ہو جانا پڑے گا, خود مدنی انعامات اور عمل کر کے دوسروں کو اس پر ابھارنا پڑے گا, مدنی قافلوں میں سفر کر کے دوسروں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنانا پڑے گا, ایک ایک کو پکڑ کر مسجد میں لے جانا پڑے گا, نماز پڑھنی پڑے گی, نماز پڑھانا پڑے گا, بہت کچھ کرنا پڑے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ یہ کس طرح ان کی سیرت کا فیضان نصیب ہوتا ہے
انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد عمران اتاری ہے اور میں انڈیا کے راجستھان شہر کے کوٹا شہر سے بول رہا ہوں. میرا حضرت عمران اتاری صاحب سے یہ کہنا ہے کہ میں پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا اور لوگ باگ مجھے کتنے جا رہا ہے یہ کہا کرتے تھے، مگر ماشاءاللہ دعوت اسلام سے جڑنے کے بعد میں نے اپنے چہرے پر سنت سجائی ہے، جلوہ سجائی ہے، اب لوگ مجھے السلام علیکم عمران بھائی کہاں جا رہے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا.
ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت. اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے. آپ کو مبارک ہو اور اللہ آپ کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیارا سلسلہ، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم بھی کس طرح ان سے سخاوت حاصل کر سکتے ہیں، ان پہ عمل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ایک اور آپ سے دعا کروانی ہے کہ ایک واکینڈ کی اسلامی بہن تھی، وہ واپسی مدی مشورے سے واپس آ رہی تھی تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موٹر سائیکل والے نے انہیں مارا بہت شدید، انہیں چوٹیں آئی ہیں اور ان کے سر پہ 11 ٹانکے لگے ہیں اور ان کی ہڈی دو جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، اور ڈاکٹروں نے مطلب ان کا آپریشن کا بولا اور وہ بہت غریب ہے. کہ آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی دعا فرمائیے، اور حضرت صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ امیر السنت سے بھی کہیں کہ ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
وعلیکم السلام. آمین و ایاکم. اللہ تعالیٰ ہماری ان اسلامی بہن کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے، اور ان پر رحمت کی نظر فرمائے، ان کے لیے آسانی عطا فرمائے، ان کی تکلیفوں میں ان کو صبر بھی عطا کرے، ان کے عزیز و قارب کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور اس کے ان کے علاج معالجے میں جو رکاوٹ اور پریشانی ہے اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے.
آمین.
اور دعوت اسلامی کے لیے جو کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آمین بھی جائیں نبی جی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رہی بات سخاوت کی، تو میرے میٹھے میرے اسلامی بھائی، اس کا تعلق مال سے نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے. ایک روپیہ والا بھی آدھا روپیہ سخاوت کر سکتا ہے، دے سکتا ہے رائے خدا میں. اور اس کے میرے پیارے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کی یہ جو پہلو ہے سخاوت، اس سے درس لینے کا تو ہم میں سے ہر ایک کو موقع حاصل ہے. کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں تو اپنے گھر میں گھریلو صدقہ، صدقات کا جو باکس ہے ہمارا مدنی عطیات کے حوالے سے صدقہ، گھریلو صدقہ کا باکس ہے، وہ گھر میں کم از کم رکھ لیں، اور اللہ توفیق دے تو صبح شام کچھ نہ کچھ، نابالغ نہ ڈالیں اپنی ملکیت کی چیز، کچھ نہ کچھ اس میں 10-15-20 روپے 10-15-20 روپے 25-50-100 روپے جو اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے وہ ڈالتے رہے. 5 روپے کا سکہ ڈالتے رہے، آتا ہے 5 روپے کا سکہ؟
جی جی
آتا ہے. 5 روپے کا سکہ ڈالتے رہے تو یہ امید ہے کہ یہ آپ کا رائے خدا عز و جل میں یہ نکالنا ہوگا. پھر یہ ہوگا تب صحیح معنوں میں جب یہ آپ کسی کی مل کر دیں گے، یعنی کہ دعوت اسلامی کے کسی اسلامی بھائی کو دے دیں، اب یہ آپ کے قبضے سے نکل گیا تو انشاءاللہ یہ پورا مال صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. ورنہ یہ روزانہ آپ کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا کہ آپ نے اس نیت سے یہ روپیہ ڈالے، اس نیت سے روپیہ ڈالے، مگر یہ پورا جو صدقے کا جو ثواب ملے گا یہ تب ملے گا جب یہ روپیہ آپ کی ملکیت سے نکل کر اس تک چلا جائے گا جس کو آپ نے صدقے کے روپیے دینے. یہ مسئلہ یاد رکھیے گا. تو میں اپنے کسی پچھلے مسئلے کا یہ ازالہ بھی کر رہا ہوں، تو ایک روپیہ بھی ڈال دیں، 2 روپے جو بھی مطلب آپ ڈالیں، ایک انڈا دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے، سخاوت مطلب کچھ نہ کچھ کریں، رائے خدا میں خرچ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہوگا.
آدھی کھجور
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بڑا پیارا اور منفرد واقعہ میں نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پڑھا تھا کہ ان کا وہ پیسے کا معاملہ تھا. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے باہر ملے، کہنے لگے مجھے جو 50,000 درہم آپ کو ادا کرنے ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں، کسی کو بھیج دیں تو میں اس کو دے دوں گا. سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ میں مروت کی خوبی کی وجہ سے آپ کو یہ سارے روپے معاف کر دیے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ جو بھی ہیں, آپ کی پوزیشن روپے کی تو ہے, دو روپے کی تو ہے, پانچ روپے کی تو ہے, دس روپے کی تو ہے, نارملی یہ تو ہو ہی جاتے ہیں. تو کچھ بھی ہے راہ خدا میں خرچ کرتے رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اور برکت عطا فرماتا ہے. کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد افتخار اتاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا کیا ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا.
آمین وإیاکم. صبر, کہ آپ نے صبر کیا اور راہ خدا میں شہید ہو گئے, لیکن آپ نے پہل نہیں کی. آپ بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن مسلمانوں میں آپ وہ چیز نہیں چاہتے تھے جس کو مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا, جسے یہاں بیان کرنے کی اس قدر حاجت نہیں ہے. لیکن آپ نے صبر کیا. دوسری شہادت کا یہ ہے کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے. تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اب میں مدنی چینل کے ذریعے تمام عاشقان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ آپ نے ایک مصحف پر امت کو جمع کر دیا قرآن مجید. تو اس کو کھولیں اور اس کی تلاوت کریں, کم از کم 18 آیات کی تلاوت کریں, اس سے زیادہ پڑھیں, ترجمہ کنز الایمان پڑھیں اور صراط الجنان پڑھیں, خزان العرفان پڑھیں, نور العرفان پڑھیں, الحمدللہ تفسیری تفاسیریں یہ پڑھیں. اور یہ پڑھ کر اللہ جتنی توفیق جتنا پڑھتے رہیں, 26 آیات پڑھیں, 50 پڑھیں, 63 پڑھیں, 100 سے اوپر پڑھیں, آپ کی جتنا آپ کا ذوق ساتھ دے آپ کا. اور پھر یہ جتنی آپ نے تلاوت کی اس تلاوت کا ثواب صرف اتنا کہہ دیں, یا اللہ اس کا ثواب اپنے رحمت کے شایع نشان عطا فرما, تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب حاضر کرتا ہوں, قبول فرما, آقا کے صدقے اس کا ثواب میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا.
آمین.
زبان سے کہہ دیں, دلی بھی نیت کر لیں. آپ کا پڑھنا اسی نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اسال ثواب کر رہا ہوں, تو یہ اسال ثواب ہو جاتا ہے. بعض اوقات کہتے ہیں یار اسال ثواب کیسے کریں, اسال ثواب کرنے آتا نہیں ہے. تو یہ کوئی اتنا پیچھے میں نے عرض کر دی, ہم آج کے اس پورے مدنی مکالمے کا ثواب جن کو اس سال کرتے ہیں اللہ قبول فرما لے.
آمین.
کیا پتہ یہ کرتے ہی قبول ہو جائے.
سبحان.
کیا عجب, ہمارا عمل تو کیا ہو یہ ہمارا عمل. تو اور ان کا صدقہ ان کا فیضان ہمیں نصیب ہو, اور ان کے فیضان میں ہم مالا مال ہو جائیں گے فیضان سے. تو یہ چند ایک مدنی پھول تھے جو ان کی شہادت کے عنوان سے انہیں عرض کرنے کی.
پھر کیا یہ 18 آیات جو آپ فرما رہے ہیں تو کیا پورا سال ہی پھر 18 کی نیت کر لیں کہ روزانہ کی 18 آیات؟
روزانہ کم از کم 3 آیات تو مدنی انعامات میں, 3 آیات ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزان العرفان, نور العرفان یا صراط الجنان کے ساتھ پڑھیں, یہ تو آپ کے اس میں ہمارے ہے مدنی انعامات میں. روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا معمول تو ہونا چاہیے. اللہ توفیق عطا فرمائے. آج سے بنائیں, ابھی سے بنائیں, سونے سے پہلے بنائیں. اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ظفر اقبال اتاری فرام عمان مسقط. بہت ہی پیارا سلسلہ آپ نے ماشاءاللہ کیا, اور اس میں فیضان عثمان غنی بہت ہی پیارا موضوع ہے مکالمے میں. تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت میں سے, ان کی حیا میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا ہو جائے. دعا فرما.
اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے کرم سے دے. اس کے لیے صحبت بہت ضروری ہوتی ہے, ماحول بہت ضروری ہوتا ہے, اور پھر لینا ہوتا ہے. سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی سیرت سے یہ بہت پیارے پیارے پہلو حاصل کیے، بہت پیارے پیارے اوصاف حاصل کیے، جو جو کچھ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوتا ہے، تو صحبت بہت ضروری ہوتی ہے. آپ با حیا مدنی انعامات کے عاملین کی صحبت میں رہیں، اور اگر آپ واقعی حیا کو چکھنا چاہتے ہیں، حیا دیکھنا چاہتے ہیں، حیا ہے کیا، تو میرا اپنا گمان ہے اگر آپ حیا کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو 12 روزہ مدنی کورس کر لیجئے. میرا اپنا گمان ہے جو میں نے دیکھا ہے 12 روزہ مدنی کورس کو، کہ اس میں واقعی ایسا لگتا ہے کہ با حیا بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. کھاتے ہوئے حیا کا انداز، ایک با حیا شخص کھاتا کیسے ہے، ایک با حیا شخص سوتا کیسے ہے، ایک با حیا شخص بولتا کیسے، ایک با حیا شخص چلتا کیسے ہے، ایک با حیا شخص دیکھتا کیسے ہے، ایک با حیا شخص سنتا کیسے ہے. تو اس طرح مطلب کہ زندگی گزارنے کا ایک حیا والا انداز میرا گمان ہے یہ دعوت اسلامی کے 12 روزہ مدنی کورس میں سکھایا جاتا ہے. تو تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت کریں اور اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنانے کی صحیح کریں، اور پھر امیر سورت کا رسالہ با حیا نوجوان کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے گا. اسی طرح 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس ہے، دعوت اسلامی کا 63 روزہ مدنی تربیتی کورس ہے، یہ کریں تو انشاءاللہ تعالی اس طرح کے کورسز میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھے برے ماحول کا فرق پتا چل جائے گا کیا ہوتا ہے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان کا صدقہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ.